آیات میں غالباً 25 یا 26 ہے، اس میں حج کی ایک تاریخ بیان ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ زمین، یہ جگہ ہم نے آپ کے لیے خاص کر دی ہے، اس کو اب پاکیزہ رکھو اور اس میں اللہ کا ذکر کرو اور لوگوں کو ایک آواز دے دو کہ اس کا حج کرنے کے لیے لوگ آئیں، چاہے وہ پیدل آئیں چاہے وہ تھکی ہوئی اونٹنیوں پہ آئیں۔ اس کا جو مخاطب ہیں یہ تو ابتدان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ان کی اولاد ہیں، ان کی اولاد میں جب نبوت چلی ہے تو وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے آگے چلی ہے، ابتدان وہی مخاطب ہیں ان سے، پھر بنی اسرائیل۔ حج کے اصلا حاملین تو بنی اسرائیل ہی بنتے ہیں کیونکہ نبوت ان میں چلی آ رہی ہے، بنی اسماعیل میں نہیں آئی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں حج کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور ہم مسلمانوں میں اگر کوئی حج نہیں کرتا تو اس کو جرم قرار دیا گیا ہے، حالانکہ اس کے مخاطب جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے پیغمبروں نے بھی حج نہیں کیا، وہ بھی حج نہیں کر رہے خانہ کعبہ کا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی، ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی گناہ کی بات ان کے بارے میں نہیں کی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟
ٹھیک ہے، آپ کو کیسے معلوم ہو اگر نہیں کیا؟ کسی چیز کا عدم ذکر عدم وجود کو کیوں مستلزم ہو گیا؟
قرآن ان کی ایک ایک بات کا ذکر کرتا ہے کہ ان کی یہ بادہ مالی، یہ بادہ مالی، یہ بادہ مالی بنی اسرائیل کی ہے، اور حج کو چھوڑ دینا مطلب یہ چھوٹی نہیں ہے۔
قرآن مجید جو بدعمالیاں بیان کر رہا ہے وہ بدعمالیاں کون سی ہیں؟ وہ ہیں کہ جس کو جو منصب انہیں دیا گیا ہے اس میں انہوں نے انحراف کیا، یہ تو آپ فرما رہے ہیں نا جی. یعنی میں یہ کیوں، یہ بات مانوں ہی کیوں کہ انہوں نے نہیں کیا؟ یعنی انبیاء علیہ السلام آتے ہوں گے، آپ کے پاس جو مکہ کی قدیم تاریخیں ہیں ان کے اندر انبیاء علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، ان کے اندر ان کے وہاں دفن ہونے تک کا ذکر ہے۔
ان کی سب سے معتبر چیز تو بائبل ہے نا، بائبل میں اس کا ذکر ملتا ہے۔
دیکھیے، پہلے میری گزارش ہے، ذکر نہ ملنے کا مطلب کسی چیز کا آدمی وجود نہیں ہے۔ یہاں پھر اسی اصول پر چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں یہ بتایا کہ ابراہیم نے اس گھر کو آباد کیا تھا، ابراہیم نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا۔ ظاہر ہے جب بلایا تو میں تو اس سے بھی آگے جاتا ہوں، ابراہیم کی یہ صدا صرف ان کی اولادی کے لیے نہیں تھی، یہ ساری دنیا کے لیے تھی، یہ عالمی مرکز ہے جو بنا دیا گیا۔ اس کے بعد لوگ آئے ہوں گے، ان کا کہیں ذکر اگر نہیں ملتا تو اس سے اس کا عدم کیسے ثابت ہو گیا؟ مثال کے طور پر پوری کی پوری تورات خالی ہے آخرت کے ذکر سے، اس سے عدم کیسے معلوم ہو گیا؟ تو چیزوں کو جاننے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ میرے نزدیک تو بہت سے انبیاء علیہ السلام کو ذکر تاریخ میں آتا ہے اور ایسا ہونا ہی چاہیے۔ میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ یقیناً آئے ہوں گے، حج کیا ہوگا، اس کے بعد کسی قوم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اصلاح کرتے وقت ان چیزوں کے ذکر سے اجتناب کیا جاتا ہے جو خلفشار کا باعث بن جائے۔ مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو اٹھانا چاہا 500 سال کے بعد، وہاں آباد ہونے کے بعد، تو ان سے کہا گیا کہ اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے کے نماز کا اہتمام کرو، اس لیے کہ وہاں قبلے کی بحث چھیڑ کے پہلے ہی مرحلے میں مسائل پیدا کر دیے جاتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ایک عمل سے سمجھایا، آپ کھڑے ہوئے آخری زمانے میں، سب کچھ ہو چکا ہے، اور یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ میں ادھر دروازہ نکلوا دوں تاکہ ادھر سے لوگ جائیں اور ادھر سے نکل جایا کریں، اور حتیم کو اس میں شامل کر دوں۔ پھر فرمایا کہ تمہاری جو قوم ہے ابھی نئی نئی اسلام لائی ہے، اسی مسئلے کے اوپر طوفان برپا ہو جائے گا۔ تو لوگوں کی اصلاح کرتے وقت بعض چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، بعض کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ جب قرآن نے بطور اصول یہ بات بیان کر دی کہ حج کی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، تو میں ان کی پوری ذریت اور اس کے انبیاء کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ وہ حالات کے لحاظ سے یقیناً آئے ہوں گے، انہوں نے حج کیا ہوگا۔ یہ بھی وہی اصول ہے کہ جب ایک بات اصول کے طور پر بیان ہو گئی تو اطلاقی معاملات میں ہم اس کو خود سمجھ لیں۔
پیغمبر کے زمانے میں ہی یہود یا اہل کتاب جتنے بھی ادھر تھے وہ حج کے لیے نہیں آتے تھے، لیکن ان کی اس بادامالی کا ذکر تو پھر بھی نہیں کیا کہ یہ بھی ان کی بادامالی ہے، باقی گنوائی گئی،
ضرورت ہی نہیں۔ وہاں اس سے بہت بڑا مسئلہ زیر بحث آ گیا، خدا کا آخری پیغمبر وہ مان ہی رہے سرے سے، پھر ان کے ہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسماعیل کے ہاں آخری نبوت نہیں آنی چاہیے۔ قرآن مجید نے ان کی پوری ذہنیت کا تجزیہ کر کے بتایا کہ حسدم منند انفسے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، انہی کے لیے یہ ساری داستان سنائی۔ اس کے بعد صفا و مروہ پر انہوں نے اعتراض کر دیا کیونکہ قربانی کا واقعہ وہاں پیش آیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے جب بائبل کو اٹھایا تو معلوم ہوا کہ ایک طرف یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اکلوتا بیٹا ذبح کے لیے پیش کیا گیا، اور دوسری جانب اسحاق کا نام داخل کر دیا۔ تو یہ اس قوم کی تاریخ کے بعض پہلو ہیں. بائبل کوئی الہامی کتاب نہیں ہے ساری, اس میں الہامی کتابیں ہیں, اس میں تورات ہے. اب تورات ہے مثال کے طور پر, وہ بھی خدا کی کتاب ہے, لیکن اس میں اجتماعی قانون اور انفرادی قانون سے آگے کی باتیں نہیں کی گئیں. تو قرآن مجید کا سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ وہ ہمیں اصل حقائق سے واقف کراتا ہے. اس نے بتا دی,
روشنی میں بھی تو ثابت ہونے چاہیے.
تاریخ کی روشنی میں ثابت ہوں گے تو مانیں گے, نہیں تاریخ کی روشنی بھی اگر مل جائے,
تو واقعہ ملے نا,
تاریخ کی روشنی مل جائے تو شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ کا. یعنی کسی چیز کے ثبوت کا ذریعہ جو ہے وہ تاریخ ہے. تو میں اب دسیوں چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو بالکل ثابت شدہ ہیں.
اس طرح تو تاریخ خالی ہے. کیا جا سکتا,
لیکن جاوید صاحب پے در پہ پیغمبر آئے تھے بنی اسحاق کے اندر, پے در پہ آئے تھے. کوئی واقعہ اس طرح سے کسی سے نہیں ملتا کہ حج کے لیے آ رہے ہیں یا عمرے کے لیے.
بیان کون کرتا؟ تو میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ حسن ظن رکھیے, جب وہ اپنی صحیح فطرت پر تھے تو یقیناً انہوں نے یہ کام کیا ہوگا, یقیناً آئے ہوں گے. اس کے بعد جب انحرافات پیدا ہوئے تو انہوں نے بنی اسماعیل سے اپنا تعلق کاٹ لیا, انہوں نے سیدنا ابراہیم کے وہاں آنے کو اپنی تاریخ سے حذف کر دیا, انہوں نے اسحاق کا نام ڈال دیا. یعنی یہ معلوم ہے کہ انہوں نے بہت سے حقائق کا انکار کیا. وہ پیغمبروں کے قتل کے در پہ ہو گئے, انہوں نے خدا کی شریعت کو پس پش ڈال دیا. قرآن مجید نے ان کی فرد قرارداد جرم بیان کی ہے, اور اس کے بعد بہت سلیقے کے ساتھ وہ پوری داستان سنا دی ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ ابراہیم ہے جنہوں نے آباد کیا تھا. بلکہ یہ جو آیت ہے یہ آئی اسی سیاق میں ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ تو اعلان ابراہیم نے کیا تھا.
اچھا جاوید صاحب,
اچھا حد یہ ہے کہ اس کے بعد جو صفا مروہ کا معاملہ ہے اس پہ اعتراض ہی اصل میں اہل کتاب نے کیا ہے. اور اعتراض کیا کیا ہے کہ باقی مناسک حج کو چھوڑیے, یہ صفا و مروہ تم لوگوں کی بدعت ہے. تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو من شاعر اللہ ہے, اس وجہ سے اس کا بھی حج کیا جائے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر نہ ہونے کے بہت سے وجوہ ہوتے ہیں, ان وجوہ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے.
قریش جو ہے وہ منا کے وہاں پہ جا کے اپنے اباؤ جداد کی ساری وہ رام لیلا کھول کے بیٹھ جاتے تھے, جب پہ قرآن نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ یہاں پہ ہم اللہ کی حمد اور اس کے اوپر تھوڑا سا یہ بھی اسی چیز سے ریلیٹ کرتی ہے.
جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ بات بھی درست نہیں ہے, بہت ادب کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ صرف وہی حاملین تھے, بنی اسماعیل بھی حاملین تھے,
قریش بھی.
سیدنا اسماعیل اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کی قوم ان کے اوپر ایمان
لائی. اسماعیل اگر حاملین تھے اور جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے حج اور عمرہ کی, تو پھر ابتدائی دور میں قبلہ جو ہے بیت المقدس کیوں تھا؟ یعنی اس طرف کیوں نماز پڑھی جا رہی تھی
ابتدائی دور میں؟
یعنی
یہ نہیں ہے, چند سال کے لیے چند برسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے,
مطلب وہ خانہ کعبہ اگر مرکز تھا اور ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا تو پھر وہ کیوں تھا مسجد اقصی کی طرف؟
آپ دو چیزوں کو الگ الگ رکھیے. قبلہ کس کو مقرر کیا جائے, میں نے عرض کیا ہے کہ اگر ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے اور ہارون کے گھروں کو قبلہ قرار دے دیا. یعنی بیت اللہ اصل میں مسجد حرام ہے, مسجد ہے,
ٹھیک ہے,
اور اس کے کچھ آداب مقرر کر کے آپ کے لیے ایک عبادت لازم کی گئی ہے, وہ عبادت حج کی عبادت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے چند برسوں کے لیے قبلہ بیت المقدس کو قرار دے دیا, اس کی وجہ بیان کی ہے, اور نہایت لطیف وجہ بیان کی ہے. یہ بیان کیا ہے کہ بنی اسماعیل کی ساری اسبیت حرم سے متعلق تھی, ان کا امتحان کیا کہ ادھر رخ کرو. جیسے ہی مدینہ میں آئے تو اب اہل کتاب کی ساری اسبیت بیت المقدس سے متعلق ہے, ان کے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان سے کہا کہ اب ادھر دوبارہ رخ کرو. تو فرمایا یہ کیوں کیا ہم نے؟ تاکہ ہم لے یہ جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون قبلے کے ساتھ ہی سر ٹکرا کے مر جاتا ہے. یہ معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو امتحان ہوتا ہے دین میں, وہ احکام ہوتے ہیں کہ جو احکام آپ کے لیے ابدی شریعت کے احکام ہیں. دین میں کچھ چیزیں ابتلا کے اصول پر آتی ہیں, قرآن نے اس کو بیان کیا. تو یہ ابتلا کا ایک حکم تھا جو دیا گیا. اچھا قبلے کی تاریخ کبھی بائبل میں دیکھیے, قبلہ ان کے گھروں کو قرار دیا گیا, اس کے بعد تابوت کو قبلہ قرار دے دیا گیا, اس کے بعد عبادت گاہ بنائی گئی. آپ جانتے ہیں کہ امام فرائی نے پوری تحقیق کر کے یہ بتا دیا ہے کہ خود بیت المقدس کا قبلہ بھی حرم رکھا گیا. اچھا ہمارے ہاں بہت سے محققین نے آپ کو بتایا کہ حضرت داؤد کے جو بعض نغمات ہیں وہ ہیں ہی حج کے موقع کے. تو ظاہر ہے کسی چیز کو جب آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ ہوئی ہے دنیا میں, تو اس میں بعض چیزیں محو ہو جاتی ہیں, بعض چیزیں عدم ذکر میں چلی جاتی ہیں. ہمارے ہاں آپ اندازہ کریں, اگر برا نہ محسوس کریں, یہ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں کتنے واقعات ہیں جن پر ہم نے قومی سطح پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی.
نہیں پھر بھی
اگر دور حاضر میں نہ جی رہے
نہیں پھر بھی مورخ کہیں نہ کہیں تو لکھتا ہے نا جاوید صاحب،
اس لیے کہ آج کل مورخ بہت لکھ رہا
ہے. میں اس طرح سے لے لیتا ہوں، اہل کتاب کے مقام پر اگر میں کھڑا ہوں تو اہل کتاب کے مقام پر کھڑے ہو کر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی تمہارے لیے جو ہے نا وہ قبلہ اصل میں وہ تھا، لیکن تم نے
قبلہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے قبلہ زیر بحث نہیں ہے، قبلہ اللہ تعالیٰ نماز میں نظم قائم کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو قبلہ قرار دیں، قبلہ کوئی بحث ہی نہیں ہے.
سر سوال قبلہ کے متعلق ہے ہی نہیں، سوال ہے حج کے متعلق. قبلہ تو وقتی طور پہ کسی چیز کو قرار دیا گیا، اب مسجد بھی ہمارے لیے قبلہ ہے، ہم ادھر جا کے نماز پڑھتے ہیں. سوال حج ہے، حج خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا تھا. یہ جو بنی اسرائیل کی اندر اس کی روایت ہم ابھی بھی نہیں دیکھ رہے، نہ تورات میں دیکھ رہے ہیں، تو اس سے یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ اگر نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو متون کیوں نہیں کیا اس گناہ کی وجہ سے، اس عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے؟
میں پھر گزارش کروں متون بھی کیا ہے. دیکھیے آپ یہ کہتے ہیں کہ نام لے کر جب تک کان گرم نہ کیا جائے، اسی جگہ یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے باوجود اس کے کہ اس بات کو جانا اور وہ اس کے لیے رختے سفر نہیں باندھتے، ان اللہ غنی للعالمین، بہت سخت تنبیہ کی ہے. لیکن قرآن مجید کے تنبیہ کے انداز ہماری طرح کے نہیں ہیں، وہ کہیں براہ راست بات کرتا ہے، کہیں اجمال میں بات کرتا ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ سے جو تنبیہ کا انداز ہمیں بتایا وہ یہ تھا، ماں بالو اقوام، لوگوں کا کیا حال ہے وہ یہ کام نہیں کرتے. تو کبھی نام لے کے تنبیہ کی جاتی ہے، کبھی بات بیان کر کے تنبیہ کی جاتی ہے. تنبیہ تو بہت سخت کی ہے. میں نے تو اسی آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے پاس استطاعت ہے اور وہ حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا تو یہ کتنے بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کر رہا. یہ تنبیہ کن کو کی گئی؟ اہل کتاب کو کی گئی. تنبیہ تو کر دی، لیکن قرآن مجید کو قرآن مجید کا ایک طالب علم بن کے پڑھیے. وہ چیزوں کا نام بھی لیتا ہے، وہ کبھی گریز بھی کرتا ہے. اس کا حال تو یہ ہے کہ اصحاب کاف کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس میں تعداد زیر بحث آ گئی ہے. وہ کہتا ہے تعداد کا جب موضوع پیش نظر ہو تو بات کو ٹال کے آگے بڑھو، اصل بات پہ نگاہ رکھو.
لیکن سر بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل کا ان کے ساتھ یہ جھگڑا اس طرح کا کوئی شریکے کا نہیں تھا، یہ تو تھا کہ ان کے والد نے، بنی اسرائیل کے والد جو سیدنا ابراہیم تھے، انہوں نے اس گھر کو تعمیر کیا تھا. ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے وارث قرار دیتے اپنے آپ کو، خود کو یہ کہتے کہ اس کے وارث ہی ہم ہیں.
ان کی پوری بات بیان کر دیجئے، یعنی انہوں نے اپنے باپ سے یہ میراث پائی، ایک لمبے عرصے تک وہ اس میراث کے حامل رہے، اس پر چلے، اس کے بعد کوئی 1500 سال کے بعد ان کے ہاں وہ انحطاط پیدا ہوا جس میں تورات گم ہو گئی، جس میں بختہ نصر نے ان کی ساری چیزیں اٹھا کے پھینک دیں، جس کے بعد ان کے ہاں تجدید کا ایک عمل شروع ہوا جس میں پھر حضرت مسیح علیہ السلام تک پھانسی چڑھا دیے گئے. تو یہ آپ اس ساری تاریخ کے اس انحرافات کو نظر انداز کر کے یہ کہتے ہیں، کیا اس وقت ہمارے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی ہر چیز موجود ہے؟ امتداد زمانہ سے کیا چیزیں کہاں تک پہنچیں؟ پھر اس کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ نبوت جو ہمارے درمیان ہے یہ بنی اسماعیل کے پاس چلی جائے گی. قرآن مجید نے بتایا کہ وہ اس کو قبول کرنے کے لیے نفسیاتی طور پر تیار نہیں.
وہ تو ذبیحہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی چھین کے اپنی طرف لا رہے ہیں.
اس میں بھی دیکھیے قرآن مجید نے یہی طریقہ اختیار کیا، یعنی ایسے کرائم جمع کر دیے لیکن نام نہیں لیا. وہاں بھی یہی کیا، یعنی حضرت اسماعیل کا نام وہاں بھی نہیں لیا بلکہ کرائم جمع کر دی. یعنی بات اس طریقے سے کی کہ ایک تدبر کرنے والا اس کو سمجھ لے. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے، آپ اس کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں، میں جب قرآن کے اس اسلوب کو دیکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر دعوت کی اور اصلاح کی عظیم حکمت پوشیدہ ہے. یعنی ہمیں بات کہاں سے شروع کرنی چاہیے، کون سی چیزیں جو ہیں وہ متعین کر کے بیان کرنی چاہیے، کون سی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کون سی چیزوں کے بارے میں تدبر کے مواقع لوگوں کے لیے رہنے دینے چاہیے، کون سی چیزوں کو کیسے بیان کرنا چاہیے. تو یہ ساری حکمت کو اگر آپ جاننا چاہیں، ہم اصل میں تاریخ کا لٹ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ساری چیزوں کو پڑھتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز کیسے ہو رہی ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ قرآن مجید حضرت اسماعیل کا پورا واقعہ بیان کرتا ہے، اور یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت اسماعیل کو ایسے آباد کیا گیا، اسحاق کا معاملہ ایسے ہوا، ان کی پیدائش اس طرح، نام نہیں لیتا. حالانکہ ایک بڑا معاملہ ہے ذبیح کا، مان نام نہیں لیتا.
ٹھیک
ہے، مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قومی بحث کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتا، پہلے اس بنیادی بات کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہا ہے کہ یہ حقیقت تسلیم کرو کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت یہ تعصبات کی نظر نہیں ہونی چاہیے. جب تعصبات سے اترو گے تو یہی سارے کرائم بالکل واضح ہو جائیں گے.